صلی علی کہتے کہتے
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پیارا پیارا سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید۔ تو آئیے اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت اقلام مجید شامل کرتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہما من کل فاکہۃ زوجان فبأی آلائی ربکما تکذبان
اب سلسلے میں شامل کرتے ہیں ایک پیارا سا کلام۔
یا مصطفیٰ عطا ہو گر اذن حاضری کا، باری تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک باری تو دکھا دو، بے شک بنا لو آقا، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا۔ پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں، میزاں پہ سب کھڑے ہیں، میزاں پہ سب کھڑے ہیں، میزاں پہ سب کھڑے ہیں، اعمال تل رہے ہیں، میزاں پہ سب کھڑے ہیں، اعمال تل رہے ہیں۔ رکھ لو حرم کو دارا، رکھ لو حرم کو دارا، عطار قادری کا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ عزوجل۔ پہلے ہم بڑھتے ہیں اسد بھائی کی جانب۔ اچھا یہ بتائیں خواب آتے کیوں ہیں؟
خواب کیوں آتے ہیں تو یہ تو ایک فطری بات ہے۔
اچھا،
اور اس کی بہت ساری وضاحتیں بیان کی گئی ہیں، میڈیکلی بھی اس پر بات کی جاتی ہے، نفسیات والوں نے اس پر بہت کلام کیا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی اس پر ہمیں کافی کلام ملتا ہے۔ اور جو ایک بہت سارے لوگوں نے جو بات بیان کی ہے کہ جس طرح ہم ظاہری طور پر جاگتے میں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، یہ ہمارے حواس ظاہرہ کہلاتے ہیں، تو جب بندہ سو جاتا ہے تو یہ حواس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو نیند کے اندر انسان کے جو باطنی حواس ہیں وہ اجاگر ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، سیاحت کرتا ہے۔ تو یہ ایک یوں سمجھیے کہ روح کا اس کے اندر بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے، تو سوتے میں جو حواس باطنی ہیں اس کے ذریعے بندہ دیکھتا ہے۔
اس کی شرعی حیثیت کیا ہے کہ خواب آنا ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے؟
دیکھیں فرض یا واجب تو ظاہر ہے نہیں ہے، وہ تو وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے بس کے اندر ہوں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ البتہ اس کی حیثیت اس اعتبار سے بیان کی جاتی ہے کہ خواب میں دیکھنے والی چیز پر عمل کرنا یہ کیا ہے، تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ خواب کے ذریعے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔
اچھا،
اس کی جو تعبیر بیان کی جاتی ہے وہ ظنی ہوتی ہے، اور اس میں اگر کوئی شرعی بات کسی نے آ کر بیان کی، کسی نے کوئی ایسی چیز دیکھی کہ جس کا تعلق کسی مسئلہ شریعہ کے ساتھ ہے، تو اگر تو وہ ظاہری ہماری جو شریعت بیان کی گئی ہے اس کے موافق ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا، اور اگر اس کے موافق نہیں ہے تو اس پر ہرگز عمل نہیں کیا جائے گا۔
کال سنا دیں۔
بدکار احمد بول رہا ہوں میں اعلان ٹون کرنگی سے. میری والدہ کے گردن پھولی ہوئی ہے, اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائے تاکہ ان کو آرام آئے, ان کے سانس لینے میں بھی دشواری ہوتی ہے, ردود ہے پوری گردن بہت زیادہ پھولی ہوئی ہے.
یا حیو, یہ 1000 مرتبہ پڑھ کر والدہ پر دم بھی کر دیں, پانی پہ دم کر کے بھی پلائیں, انشاءاللہ عزوجل گردن بھی ان کی بہتر ہو جائے گی, ٹھیک ہو جائے گی اور سانس لینے میں بھی کافی آسانی ہوگی.
کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ آپ کو سلسلے میں خوش آمدید, مرحبا ڈاکٹر صاحب. اچھا کیا موضوع ہے, کس سے ہم خصوصیت کے ساتھ آپ سے کس ٹاپک پہ بات چیت کریں آج؟
دیوں کی جو بیماری ہے جو کہ بہت زیادہ ایک کامن ہے بچوں میں خاص طور پہ,
ٹھیک ہے,
جس کو کہتے ہیں ہڈیوں میں کمزوری, اور ہماری ٹرمنالوجی میں اس کو ریکٹس کہتے ہیں. اس وقت جو ہمارے پاس بچے آ رہے ہیں جو کہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ چل نہیں پاتا, کھڑا نہیں ہو پا رہا, اور جو ہے نا وہ گر جاتا ہے فوراً, تو اس میں جو ہے نا وہ زیادہ تر جو ہمارے پاس یہ آتے ہیں تو یہ والدین جو ہے نا وہ شکایت لے کر, یعنی کہ وہ جو یہ علامات دیکھتے ہیں,
ٹھیک,
تو اب یہ علامات ہم پھر اس کا بچے کا معائنہ کرتے ہیں,
ٹھیک,
تو اس میں یعنی کہ اس کے جو ڈائیگنوسس ہے یعنی کہ اس کے جو علامات ہیں جس میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں بچوں میں ہڈیوں کی کمزوری آ رہی ہے, تو اس میں ایک تو ہڈیوں کا یہ گھوم جانا, گھٹنے کے نیچے جو ہڈی ہے نا, تو یہ جو علامت ہوتی ہے یہ لیگ کے اندر آتی ہے, یعنی گھٹنے کے نیچے جو ہڈی ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے, اوپر والی نہیں نیچے والی ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے,
ٹھیک ہے,
اس کے اندر ایک علامت یہ ہوتی ہے. دوسری علامت یہ ہوتی ہے کہ بچوں کے جو ماتھا ہے یہ
جی
یہ باہر کی طرف نکل آتا ہے. تیسری علامت یہ ہے کہ ان بچوں کی جو کلائی ہے آپ دیکھیں گے تو یہ پھیلی بھی نظر آتی ہے, پھیلی بھی نظر آتی, چوڑی نظر آتی,
ٹھیک ہے,
تو یہ موسٹلی جو ہوتا ہے اس کے اندر جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں وٹامن ڈی کی کمی, دوسرا کھانے خوراک کے اندر کیلشیم کی کمی اور فاسفورس کی کمی ہوتی ہے.
اچھا,
یعنی کہ ان بچوں کو کیلشیم صحیح نہیں مل رہا ہوتا, فاسفورس صحیح نہیں مل رہا ہوتا, یا پھر وٹامن ڈی صحیح نہیں مل رہا ہوتا, جس کی وجہ سے وہ ہڈیاں جو ہے نا وہ منرلائزیشن یعنی کہ اس کے اندر کیلشیم اور فاسفورس کا جمع ہونا اور اس ہڈی کا بڑھنا, یہ عمل جو ہے نا متاثر ہوتا ہے.
بھائی صاحب آج آپ کا ٹاپک ہے قتل ناحق, تو بھائی صاحب آپ نے جو اس ٹاپک کا انتخاب کیا اپنے موضوع کو اور مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیجیے.
اس سلسلے میں میرا خیال ہے جو موویز آپ نے تیار کی ہیں وہ جی اگر مدنی چلے کے ناظرین کو دکھا دے تو پھر اس پر مزید بات چیت کرنا شاید آسان ہو جائے گا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا نام ڈاکٹر اصغر بیگ ہے. یہ کام جو بڑھ رہا ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ ہمارے یہاں کا جو ماحول ہے, جیسے مثال کے طور پر موبائل, انٹرنیٹ, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے ہر چیز کا ایک اچھا پہلو بھی ہے ایک برا پہلو بھی ہے, لیکن ہمارے یہاں جو ہے وہ اس معاملے میں بہت زیادہ مطلب سمجھ لیں آزادی ہے, جو جس کا جو دل کرتا ہے وہ کر لیتا ہے. اس طرح ہاسپٹلز میں بھی یا اور جگہوں پر بھی جہاں خواتین کام کر رہی ہیں, نہ وہ اپنی مطلب پردے کا خیال رکھتی ہیں, نہ ان کو یہ پتا ہے کہ میں کس طرح سے کس سے بات کر رہی ہوں, کہ سامنے والا جو ہے وہ کیا سمجھ کے ان سے جو ہے وہ اٹیچ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور دوسرا یہ کہ پردے کے جو معاملات ہیں وہ بالکل ہی مطلب جو ہے نا ہمارے یہاں ختم ہوتے جا رہے ہیں, ناپید ہوتے چلے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے جو مسئلے مسائل جو ہے نا وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنے وسائل کے حساب سے اپنی بیٹی کی یا اپنی بہن کی یا جو بھی مطلب اس سے رشتہ ہے آپ کا, اس کی جلد از جلد اگر شادی کر دی جائے تو پھر یہ ہے کہ اس معاملات میں جو ہے نا کمی کے امکانات ہیں. کالجوں میں دیکھ لیجئے, یونیورسٹیوں میں دیکھ لیجئے, لڑکا لڑکی گلوں میں ہاتھ ڈال کے گھوم رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور جب اگر کوئی ان سے پوچھ لیتا ہے کہ بھائی یہ کون ہے تو وہ کھلے عام مطلب کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمارا دوست ہے. تو ایسا کیا کیا جائے کہ جو پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں اور جاہل لوگ بھی ہیں ان کو روکا جائے اور ان کو سمجھایا جائے؟
ایک تو وجہ یہ ہے کہ غربت ہے, دوسری وجہ جو ہے جہالت, لوگوں کو دینی مسائل کا پتہ نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے, اور تیسرا جو مسئلہ ہے وہ ہے ناجائز تعلقات ہوتے ہیں. اب اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر بچہ ہو جاتا ہے تو وہ لوگ قتل کر دیتے ہیں. ہمیں جو پورے سال میں جو ہے نا تقریباً 70 کے قریب بچے ملتے ہیں جو زندہ ہوتے ہیں, جھولوں میں آتے ہیں پورے پاکستان میں. پچھلے سال 2014 میں دیکھا جائے تو ہمارے پاس 700 ہمیں جو ہے نا مردہ بچے ملے ہیں پورے پاکستان سے. 95% جو تعداد ہے وہ لڑکیوں کی ہے. ہمیں جو ہے نا ہر مہینے جو ہے تقریباً 30-35 بچے ملتے ہیں. آج صبح بھی جو ہمیں ایک بچی ملی ہے وہ بھی ہمیں کچرے کے ڈھیر سے ملی ہے مردہ بچی. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. ہمارا سوال ہے کہ یہ جو بچے جو ہیں جو ناجائز ہو جاتے ہیں, جن کو قتل کر دیا جاتا ہے یا کوئی ناجائز کام کر دیا جاتا ہے, آپ بتائیں کہ اس کا حل کیا ہے, اس کی کیسے روک تھام ہو سکتی ہے شریعت کے ذریعے؟
ڈاکٹر صاحب نے ایک جنرل بات کی ہے اور اس میں جو میں عرض کروں گا وہ یہ ہے, پہلی بات قرآن پاک کی تعلیمات کی طرف اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا لا تقرب الزنا, اور بدکاری کے قریب مت جاؤ. انہوں نے اچھا ذائچہ کھینچا ہے کہ یہ جو ناجائز بچے پیدا ہوتے ہیں اور جو ان کے لیے پھر آر بنتے ہیں, اس کے لیے پھر وہ شرمندگی کا باعث بنتے ہیں, ذلت کا باعث بنتے ہیں, کیونکہ جب اس طرح کی تحریک چلتی ہے اور انسان گناہ پر اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے تو بعض اوقات شاید اس کے نتائج سے وہ اتنی اس کی توجہ نہیں رہتی, لیکن پھر بعد میں اس کے سامنے جب نتیجہ آتا ہے تو پھر اس کو بہت ساری چیزیں اپنے معاشرتی طور پر نظر آتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, اور پھر ان بچوں کو مرنے کے لیے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا جاتا ہے. تو اول تو یہ کہ ان کا قتل ناحق, اس کی تو مذمت کی جائے گی, کیونکہ جو اس طرح اپنے بچوں کو قتل کر دیتی ہیں, یعنی دیکھیے یہ کسی ماں نے ہی پیدا کیا, ٹھیک ہے وہ شادی شدہ نہ رہی کنواری ماں ہے لیکن پیدا تو کیا اس نے, اس کو قتل کرنے کی اس کی اجازت نہیں دی جائے گی, مارنے کی اجازت نہیں دی جائے گی, اس کو قتل پر پیش کر دینے کی, اس کو ہلاک کرنے کی اس کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ جو کچھ یہ کر رہی ہیں. یہاں ڈاکٹر صاحب نے ایک واقعی بڑی پتے کی بات کی, ایک تو پردے کے حوالے سے انہوں نے بڑی اچھے طریقے سے بات کی, نویں تو پہ انہوں نے یونیورسٹی کالج اور اس طرح کی جو بے پردگی والے جو معاملات ہوتے ہیں جہاں پر یہ مخلوط تعلیمی نظام ہوتا ہے, کو ایجوکیشن سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے, ان کا بھی انہوں نے بیان کیا, گھر سے جو بے پردہ عورتیں نکلتی ہیں اس کا بھی انہوں نے ایک نشاندہی کی ہے, مگر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک حل دیا, ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک حل دیا, وہ یہ دیا کہ بچوں کی شادی وقت پر کر دی جائے. اگر آپ بچوں کی شادی وقت پر کر دیں نا, کیونکہ گناہ پر ابھارنے کے اتنے آلات موبائل کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے, ٹی وی اسکرین کے ذریعے اور دیگر بیرونی ہو تو ہمارے اطراف میں آس پاس میں جو ماحول ہے, مطلب گناہ پر اکسانے, گناہ پر ابھارنے اور اس طرح کی سوچ بنانے کے اتنے ذرائع اس وقت ہمارے گرد موجود ہیں کہ ان حالات میں خود کو بچانا, یہ بس اللہ جس کو بچائے وہ بچے, اس کے علاوہ بہت مشکل ہے. پھر ان حالات کے اندر بچوں کی شادیاں تاخیر سے ہونا, پھر اس میں خود لڑکیاں لیٹ کرتی ہیں, بہت تاخیر کرتی ہیں, لڑکے تاخیر کرتے ہیں, اس میں بہت ساری چیزیں, ایک تو کلچر ہے کھائی نہ کھائی جھوٹی ایجوکیشن کے نام پر, پھر آگے جائیں تو وہ مہنگی ہے شادیاں, عام طور پر شادی ہوتی نہیں ہے اتنی آسانی کے ساتھ, لڑکے کو شادی کرنی ہے تو اس کو لاکھوں لاکھ روپے چاہیے, لڑکی کو شادی کرنی تو اس کو لاکھوں لاکھ روپے چاہیے, ابھی لاکھوں روپے کا جمع ہونا ماں باپ کے پاس ہو یا نہ ہو, لڑکا لڑکی کے پاس ہو یا نہ ہو, اب جناب بیٹھے رہو انتظار کرتے رہو. حالانکہ شادی بہت سستی ہے, جو میں نے عرض کی نا کہ اس کا حل نکالیں, ان کے حل میں بنیادی حل یہ ہے کہ آپ شادیاں سستی کر دیں. اگر نارملی طور پر اگر ہمارے شادیاں سستی ہو جائیں تو بہت کم اماؤنٹ میں ہو جائے گا. رہی بات لڑکیوں کی, ان کا خرچہ ہے ہی کیا, مہر مرد کے اوپر, ولیمہ مرد کے اوپر ہے, نا نفقہ مرد کے اوپر ہے, اور سب سے زیادہ خرچہ عورتوں کے اوپر ہے. اسی لیے یہ نو زائد بچے جو یہ اداروں کو ملتے ہیں نا, جو پیدا ہوتے جن کو مار دیا جاتا ہے, ان میں میجورٹی لڑکیاں ہیں, جو آپ کو پتا چلے گا میجورٹی اس میں لڑکیاں ہیں, کہ لڑکیاں پیدا ہوئی, ہو سکتا ہے کہ لڑکی کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا گیا, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف اور صرف غیر شادی شدہ جوڑا کرتا ہو, ممکن ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس میں شادی شدہ مرد اور عورت بھی شامل ہوں جو لڑکی پیدا ہونے کی وجہ سے ان کو مار دیا گیا ہو یا معاذ اللہ قتل کر دیا گیا. کو لوگ برا سمجھ رہے ہیں مگر ایسا نہ ہو اور ان چیزوں سے بچا جائے, اس کے لیے کوئی ہمیں سوچ پیدا کرنی ہے.
ہمارا ایک سیگمنٹ بھی ہے دلچسپ معلومات بتائیے.
میں انشاءاللہ عزوجل معلومات میں آج ایک دریا کا تذکرہ کریں گے, انشاءاللہ
دریا
اور دنیا کا سب سے بڑا دریا مصر میں ہے, ایجپٹ میں, اور اس دریا کا تعلق بھی بہت پرانا ہے,
کوئی قریب قریب میں نہیں ہمارے پاکستان میں,
ہیں لیکن اتنے بڑے نہیں,
اتنے بڑے نہیں ہے, سب سے بڑا دریا ہے
اس دریا, وہ کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ لگائیں مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیں. 6,670 kilometers, 6,670 kilometers اس کا رقبہ ہے.
اتنا بڑا,
اتنا بڑا دریا ہے اور اس کا نام ہے دریائے نیل.
دریائے نیل
آپ نے سنا ہوگا,
معروف ہے,
معروف ہے دریائے نیل, یہ دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے, مصر میں ہے. اور اس کے لیے جو ایک بڑی انوکھی حکایت ہمیں ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ میں کسی سے اگر تعلق رکھتا ہوں, میں کسی کو جانتا ہوں, تو میں اس کو خط لکھتا ہوں. سبحان اللہ, خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دریا کو خط لکھا تھا.
اچھا.
اور دریا کو خط لکھا تھا,
دریا کو خط,
ہاں یہ بڑا زبردست واقعہ ہے. اصل میں ہوا یہ تھا کہ فرعون کے دور سے یہاں اس میں یہ رواج تھا کہ جب یہ دریا کم ہو جاتا نا تو وہ یہ سمجھتے کہ یہ ہم سے ناراض ہوا ہے, اور پھر اس کو راضی کرنے کے لیے وہ ایک نوجوان عورت کو باقاعدہ سجا وغیرہ جو جا کر اس میں جو ہے وہ بہا دیا کرتے تھے, ڈال دیا کرتے تھے جہالت کے دور میں, فرعون کے دور میں, اور پھر اس کے بعد وہ سمجھتے تھے کہ اب یہ دوبارہ جو ہے وہ ہم پر مہربان ہو جائے گا.
ٹھیک ہے.
تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب فتوحات ہوئی اور آپ نے وہاں گورنر بھیجے, تو وہاں جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو انہوں نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ حضرت یہاں تو یہ معاملہ ہے کہ یہ تو مقصد اس طرح جہالت کی جاتی ہے, جانیں ضائع کی جاتی ہیں.
ٹھیک ہے.
تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رقعہ بھیجا, ایک چھوٹا سا رقعہ.
کیا بات ہے.
کہ یہ تم اس دریا میں ڈال دینا, یہ دریا میں ڈال دینا. اور اس رقعے پہ لکھا ہوا کیا تھا, اس پہ یہ لکھا تھا کہ اے دریائے نیل, اگر تو اللہ کے سوا کسی اور کے حکم سے چلتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
اگر تو اللہ کے حکم کے سوا کسی اور کے حکم سے چلتا ہے تو تیری ضرورت ہی نہیں ہے, بند ہو جا. اور اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو جاری ہو جا.
سبحان اللہ.
اور وہ رقعہ اس دریا میں ڈالنا تھا کہ وہ الحمدللہ دوبارہ اپنی آب و تاب سے چلنا شروع ہو.
فیضان فاروق اعظم جاری رہے گا انشاءاللہ عزوجل. کال سنا دیں.
مجھے کچھ کہتے نہیں, کاٹتے نہیں ہیں, صرف سانپ آتے ہیں, اس کی وجہ سے نا میری آنکھ کھل جاتی ہے.
سانپ جو ہے وہ دشمن, اس کو سمجھایا جاتا ہے خواب کے اندر کہ کسی دشمن سے نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے. اب اس کے لیے دونوں طرح کے معاملات کرنے چاہیے. ایک تو ظاہری حفاظت کے جو اقدامات ہیں وہ بھی اختیار کریں, روحانی وظائف ہوتے ہیں, اس طرح کے مضامین ہوتے ہیں, وہ بھی اختیار کرنے چاہیے. مثال کے طور پر کسی چیز کی حفاظت ہے تو 10 مرتبہ یا جلیلو پڑھ کر دم کر لیا جائے. اسی طرح اپنی اور گھر والوں کی حفاظت کے لیے تعویذات یا تاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے آپ تعویذات وغیرہ حاصل کر لیں, انشاءاللہ عزوجل حفاظت کا سلسلہ ہوگا. اسی طرح سورہ فلق ہے, سورہ ناس ہے, اور بھی بہت سارے وظائف ہیں مدنی پنسورے کے اندر تحریر ہیں, وہ اختیار کریں.
جی مزید کالز کی جانب بڑھیں گے. جی سنائیے اسلام بھائی, کیا کہنا چاہتے ہیں؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آج کل نوجوان نسل کو کمر کے درد کی بہت شکایت ہوتی ہے, اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے.
ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟
یہ اپنا سوال کہ کمر کے درد, کمر کا درد جو ہے وہ ایک ایسی بیماری ہے کہ شاید یہاں جو موجود ہوں ان میں سے کوئی ایسا ہو جس کو کمر کا درد نہ ہوا ہو. بیسیکلی جو ہماری کمر اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی ہے, جو بنائی ہے ہماری کمر کی, جو ہے وہ ہماری کمر جو ہے وہ سیدھی ہے. ہم اگر کھڑے ہوتے ہیں جس طرح سیدھی کمر بنی ہوئی ہے, اس کے برعکس جو جانوروں کی کمر ہوتی ہے وہ ہوریزونٹل ہوتی ہے, اس طرح ہوتی ہے جانور.
کیا بات ہے.
تو ہماری کمر ہوتی ہے اس طرح, جس طرح کہ ایک اینٹ کے اوپر ایک اینٹ رکھی ہوئی ہے. تو اس کی وجہ سے اس ہماری جو کمر ہے اس کے اوپر پریشر زیادہ ہوتا ہے.
اچھا.
اس کے اندر ہمارے کمر کے اگر اسٹرکچر کو دیکھا جائے تو اس کے اندر مہرے ہیں, جو اس کی جو ایک یونٹ ہے اس کا ایک مہرا ہے. مہرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں اس کا اگلا حصہ ہے, مہرے کے بیچ کا حصہ ہے, پھر مہرے سے کچھ کونے کونے نکلی ہوئی تھی ہڈیاں
جی.
پھر اس پہ گوشت چڑھا ہوا ہوتا ہے. مین جو کام ہے کمر کا وہ اس میں سے حرام مغز گزر رہا ہے جو کہ دماغ سے آتا ہے. پھر اس میں سے باریک باریک نسیں نکلتی ہیں جو کہ ہمارے مختلف حصوں میں جا رہی ہوتی ہیں. جس طرح کے ایک بجلی کا بلب ہے, اس کے روشن کرنے کے لیے ایک تار لگاتے ہیں ہم جس سے اس کو کرنٹ جاتا ہے, اسی طرح ہمارا جسم ان تاروں سے ہلتا جلتا ہے, کام کرتا ہے اپنا. تو اگر کوئی بھی یعنی کہ اس کے اندر امبیلنس ہو جائے, خاص طور پر جو سب سے زیادہ اہم جو مسئلہ ہے کمر کے درد کا وہ ہے پٹھوں کا اکڑ جانا, مسکولر اسپازم. یہ زیادہ تر اکثر جو ہے نا یہ شکایت ہمارے پاس آتی ہوتی ہے کمر کا تکلیف ہے, تو اس میں جو ہے نا وہ ان کے جو اگر ہم دیکھیں کہ بھائی آپ کیا کام کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں جو ہے نا وہ مثال کے طور پہ وزن اٹھاتا ہوں, یہ کام کرتا ہوں, تو ان کا جو کام کرنے کا انداز ہے وہ صحیح نہیں. جو وزن اٹھاتے ہیں وہ جھک کر وزن اٹھاتے ہیں, اکثر یہ دیکھا گیا جھک کر وزن اٹھانے سے کمر میں درد آ جاتا ہے.
کمپیوٹر کا بھی ایک بہت جی کہ ہم لوگ جب ہمارے نوجوان نسل جب کمپیوٹر پہ بیٹھتی ہے نا, تو وہ میں نے سنا تھا ایک جگہ, آپ اس کی تصدیق فرمائیے گا, وہ انگلش کا جو چھوٹا ای ہوتا ہے نا, اس طرح انگلش کے جو اسمال لیٹر میں جو ای لکھتے ہیں, تو ہماری اس وقت پوزیشن وہ ہوتی ہے, ہم کمپیوٹر پہ ایسے بیٹھے ہوئے ای
بنے ہوتے ہیں.
ہاں وہ ای ایگزیکٹلی ای بنے ہوئے ہوتے ہیں ایسے, تو اس پر کسی نے کہا تھا کہ ہمیں ای نہیں بننا بلکہ ہمیں ایل بننا ہے, بڑا والا کیپیٹل لیٹر کا ایل, یعنی ہماری کمر سیدھی ہو, ہم چاہے کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہوں لیکن ہم ایسے جھک کر نہ کریں. جب ہم ایسے جھک کر بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہماری کمر کو بہت زیادہ افیکٹڈ کرتا ہے.
اصل میں یہ جو پوسچر ہے
ڈاکٹر,
پوسچر جو ہے نا یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. یہ آپ کسی بھی کام میں, جیسے اگر ہم پڑھ رہے ہیں یا کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں, اب کیا ہے کہ آج کل کی نوجوان نسل ہے وہ گھنٹوں کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں
جی,
جہاں پر ان کی ذہنی صلاحیت کا بھی مسئلہ آتا ہے, پھر اس طرح کے جو ابھی ہمارا موضوع بھی چلا تو اس حوالے سے یہ خرابیاں بھی ہیں, وہاں پہ فزیکلی ان کو جو نقصان پہنچتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی کمر میں درد آ سکتا ہے
جی,
یہ ان ایکٹیو ہو جاتے ہیں, فزیکلی فٹنس ان کی جو ہے نا وہ پرابلم میں آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو ایسا بنایا ہے کہ اگر ہم اپنا جسم استعمال کرنا چھوڑ دیں, اگر اس پہ کام نہ لیں تو وہ کمزور, پٹھے بھی کمزور, ہڈیاں بھی کمزور, یہ اس طرح ساری کمزوری کی طرف چلی جاتی ہے.
تو مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے اختتام ہو چکا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, انشاءاللہ پھر آپ کو مدعو کریں گے, آپ ضرور تشریف لے کر آئیے گا. اللہ عزوجل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کھلے آنکھ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہتے